سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار مناجات کے، ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے، ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے، ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے، ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقت سنگے در کر دے، ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقت سنگے در کر دے، میری آہوں کو لطف خاک سے تو باثر کر دے، میری آہوں کو لطف خاک سے تو باثر کر دے، کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے، کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے، اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے، اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے، مزاج روبہی کو تو مزاج شیر نر کر دے، مزاج روبہی مانے لومڑیانہ مزاج جو بزدلی میں مشہور ہے، گناہ کا موقع آیا تو گناہ سے بچنے میں کم ہمتی دکھانا،
اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے، مزاج روپ ہی کو تو مزاج شیر نر کر دے، مزاج روپ ہی کو تو مزاج ہماری شام غم کو بس رکھ کے سحر کر دے، ہماری شام غم کو بس رکھ کے سحر کر دے، شب دیجور کو تو رشک خورشید و قمر کر دے،
دیجور بھی مانی اندھیری رات گٹر ٹوپ اندھیرے والی رات،
ہماری شام غم کو بس سے رکھ کے سحر کر دے، شب دیجور کو تو رشک خورشید و قمر کر دے،
گناہوں سے اندھیرا پیرا پیدا ہے، فرما رہے کہ ہمارے گناہوں کے اندھیروں کو آپ رشک خورشید و قمر یعنی ہم کو متبع سنت اور شریعت بنا دیجئے، 100% اپنا وفادار بنا دیجئے، گناہوں سے پاک کر دیجئے،
ہماری شام غم کو بس رکھ کے سحر کر دے، شب دیجور کو تو رشک خورشید ہماری خوش آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے، ہماری خوش آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے، میرے اشکوں میں شامل خون دل خون جگر کر دے، میرے شامل ہوں
کام کو اللہ کی محبت میں بہ رہے ہیں, لیکن محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ محبوب کی مرضی پر پورا پورا چلا جائے اور ساتھ میں اس کی نافرمانی سے پورا پورا بچا جائے. اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو غم آتا ہے اس سے دل کا خون ہوتا ہے, اور جب دل اور جگر کا خون ہوتا ہے تو وہی خون آنسو بن کر آنکھوں سے پانی بن کر آنکھوں سے آنسو کی شکل میں بہتا ہے. بغیر اللہ کے نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانے کے محبت کامل نہیں ہوتی, عشق کامل نہیں ہوتا, درد معتبر نہیں ہوتا, اور آنکھوں میں جو آنسو ہے وہ محض آنسو ہوتا ہے, وہ دل اور جگر کا خون نہیں ہوتا.
ہماری خوش آنکھوں کو دایا چشم تر کر دے, میرے اشکوں میں شامل خون دل کو جگر کر دے, ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے, ہمارے درد
وقف سنگ در رہے. ہمارا سر ہر وقت اللہ کی چوکھٹ پر سر و سجود رہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ہر لمحہ ہم کو یہ جستجو اور یہ توفیق ہو جائے کہ ہم ہر لمحہ یہ خیال رکھیں کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اور جہاں ناراضگی کا موقع ہو وہاں اس سے ہم بچ جائیں اور اپنے آرزوؤں کا خون کر لیں, اپنی خواہشات نفسانی کا خون کر لیں, اس سے بچ جائیں. تو یہ اس کے مترادف ہے کہ سر ہمارا ہر وقت اللہ کی چوکھٹ پر ہے کہ جہاں ان کا حکم آیا کوئی کام کرنے کا اس وقت اس کام کو انجام دینا, بجا لانا, اور جہاں منع فرمایا کہ یہ کام نہ کرو, یہاں نظر نہ اٹھاؤ, نہ محرموں کو نہ دیکھو, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, زبان کو روکو, تو وہاں اس سے رک جانا. تو ایسا آدمی ہر وقت اس کا سر گویا کے سجدے میں ہے, اللہ کی چوکھٹ پر اس کا سر و سجود ہے.
ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے, ہمارے سر کو ہر لمحہ تو اپنے سنگے در کر دے, ہماری غفلتوں کو نیند کو آہ سحر کر دے, ہماری غفلتوں کی نیند کو آہ سحر کر دے, ہماری سر آؤں کو تو آہ کر سر کر دے, ہماری سرد آؤں کو تو آہے گرم سر کر دے, ہماری غفلتوں کی نیند کو آہے سحر کر دے, ہماری سرد آؤں کو تو آہے گرم سر کر دے, اور ہم سے دور افتادوں کو تو نزدیک تر کر دے, اور ہم سے دور افتادوں کو تو نزدیک تر کر دے, ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے, ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے, کرم سے نام ہمارا کو میرے بے ضرر کر دے, کرم سے نام ہمارا کو میرے بے ضرر کر دے, تقاضائے گناہ کو فضل سے دے روزہ کر دے,
تقاضے کا آنا برا نہیں ہے، تقاضا اولیاء اللہ کو بھی آتا ہے، لیکن وہ اس درجہ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں کہ اس تقاضے پر عمل کرنے کی ان کو ہمت اور قدرت نہیں رہتی۔
کرم سے نفس ہمارا کو میرے پہ ضرر کر دے، تقاضائے گناہ کو فضل سے لے روزگار کر دے، عطائے نسبت عالی سے چاہے پہر و بر کر دے، عطائے سریا سے میرے ذرے کو مالک خوف تر کر دے۔
سریا سے کیا کون ہوئی عورت کا نام بتا؟ سریا ایک ستارے کا نام ہے، بہت ہی چمکتا وہ ستارہ ہے، اور اس ستارے سے میرے ذرے کو اس سے زیادہ چمکا دے، عطائے نسبت عالی سے شاہ بہروبر کر دے، یعنی اپنی ایسی نسبت عالی ہم کو عطا فرما دے جیسے حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ کی محبت کا چسکا لگا، شوق لگا، تو آپ نے راتوں رات گدڑی پہنی، فقیروں جیسا بھیس بدلا، کیونکہ بادشاہی لباس میں وہ نکل نہ پاتے سلطنت سے، تو فقیروں جیسی گزری، اوپر چڑھا لی، بھیس بدل لیا اور راتوں رات محل سے نکل گئے، بھیس بدل کے چھپ چھپا کے نکل گئے اور جنگل میں جا کے بسیرا کیا، غار نیشا پور میں جا کر انہوں نے اپنا بسیرا کیا دریا کنارے، اور وہیں پر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک وزیر ان کی حکومت کا گھومتا گھماتا وہاں نکل آیا، دیکھا کہ بادشاہ تو یہاں موجود ہے اور اپنی گدڑی کو سی رہا ہے، پرانی گدڑی کو اپنی سوئی سے اپنے ہاتھ سے سی رہا ہے بادشاہ، تو دل میں خیال ہوا، حقارت ہوئی کہ یہ کیسا بادشاہ ہے کہ جس نے اپنی اتنی بڑی سلطنت کو، عیش و عشرت کو، عیش و آرام کو چھوڑ دیا اور یہاں کیسی فقر کی حالت میں، فقر کی حالت میں ہے، تو حقارت آئی دل کے اندر کہ کیسا بیوقوف بادشاہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کیونکہ اس کو اللہ کی عشق و محبت کی ابھی ہوا نہیں لگی تھی، تو دل میں جب حقارت آئی تو ان کو کش ہو گیا کہ اس کے دل میں حقارت ہے، انہوں نے اپنی سوئی جس سے گدڑی سی رہے تھے اس کو دریا میں پھینک دیا، اور پھر اس کے سامنے ہی مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لاؤ۔ تو مولانا رومی اس قصے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ان کی کرامت تھی یہ کہ سب ہزارہ ماہیے اللہ ہیے، سو زنے زر پر لبے ہر ماہیے، کہ ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی منہ میں لے کر حاضر ہو گئیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میری لوہے والی سوئی لاؤ، کیونکہ اس امت پہ سونے اور چاندی کی چیزوں کا استعمال حرام ہے، عورتیں زیور بنا سکتی ہیں لیکن برتنوں کا استعمال، سونے چاندی کا برتن کا استعمال، خلال جسے انگریزی میں ٹوتھ پک کہتے ہیں، بعض لوگ پہلے زمانے میں سونے چاندی کے خلال رکھتے تھے، گلے میں لٹکا رہتا تھا زنجیر میں، پاندان ہے، نشتری ہے، کوئی بھی برتن ہے، چمچے بھی آتے ہیں گولڈ پلیٹڈ، یہ بھی ان کا بھی استعمال جائز نہیں ہے، نہ مرد کو نہ عورت کو، ہاں عورت زیور کی شکل میں سونا اور چاندی پہن سکتی ہے، تو بہرحال، اور سونا کا زیور مرد کو مطلقاً حرام ہے، اسی طرح چاندی مرد کے لیے 4.5 ماشے سے کم ہو تو اس کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، انگوٹھی کوئی ایسی سنت نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے، کوئی سنت نہیں ہے، بہرحال اگر پہننی ہو تو 4.5 ماشے سے کم وزن ہونی چاہیے وہ جائز ہے، 4.5 ماشا اور اس سے اوپر جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے فرمایا کہ میری لوہے والی سوئی لاؤ، تو پھر ایک مچھلی لوہے والی سوئی لے کر حاضر ہوئی، تو یہ منظر سارا وزیر دیکھ رہا تھا، جب دیکھا تو ایک کی مچھلی اس طرح سے آ رہی ہے کہ کرامت دیکھی، تو گھٹنوں کے بل گر پڑا کے پیروں میں اور رونے لگا اور کہا کہ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے خشکی کی سلطنت تو لے لی, بظاہر سلطنت لے لی, لیکن آپ کو خشکی کے ساتھ ساتھ سمندر کی بھی, پانی کی بھی آپ کو حکومت عطا ہو گئی. شاہ بحر بر مانے خشکی اور تری کا شاہ بادشاہ, گویا اللہ نے ان کو حکمرانی دے دی. پہلے خشکی پہ تھی حکمرانی, اب خشکی کے ساتھ ساتھ تری پر بھی, سمندروں پر بھی حکمرانی دے دی.
عطائے نسبت عالی سے شاہ بحر و بر کر دے, ثریا سے میرے ذرے کو مالک خوف تر کر دے. ثنائے خلق کی نعمت سے مجھ کو بہر آور کر دے.
ثنائے خلق والے مخلوق کی تعریف, مخلوق اگر تعریف کرے تو بعض لوگ جو نادان اور ناسمجھ ہوتے ہیں اس سے گھبرا جاتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں. ایک صاحب نے حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں تسبیحات میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے, اس لیے میں تسبیحات میں نہیں رکھتا. حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ بدماش سمجھیں, تو آپ تسبیح رکھیں, خود کو نیک نہ سمجھیں. اپنے کو نیک سمجھنا حرام ہے, لیکن اگر مخلوق تعریف کرے, مخلوق اچھا سمجھے, تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا اور میری نیکیوں کو لوگوں کو دکھلا دیا, مجھ کو لوگوں کی نظروں میں اچھا بنا دیا. لہذا لوگوں کی نظروں میں اچھا بنے رہنا یہ اللہ کی نعمت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مانگا ہے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرم وفی عین الناس کبیرم, اللہ مجھے میری نظروں میں تو گرا دیجئے کہ میں اپنے کو اچھا نہ سمجھوں, لیکن مخلوق کی نظر میں مجھ کو بڑھائے رکھیے, کیونکہ اگر مخلوق کی نظر میں بھی میں ذلیل ہو جاؤں گا تو لوگ مجھ سے دین کیسے سیکھیں گے. عزت دار آدمی سے لوگ دین سیکھتے ہیں, اس لیے یہ دعا مطلوب بھی ہے, مقصد مطلوب ہے. ثناء خلق المخلوق کی تعریف,
ثنائے خلق کی نعمت سے مجھ کو بہر ور کر دے. ثنائے خلق کی نعمت سے مجھ کو بہر ور کر دے. ذلیل و خوار کو تو دم میں شاہ کر و فر کر دے. ذلیل و خوار منور نور تقوا سے میری شاہوں سحر کر دے. منور نور تقوا سے میری شاہوں سحر کر دے. دل گم کر گئے منزل کو شمعِ راہ گزر کر دے. دل گم کر گئے منزل کو شمعِ راہ گزر کر دے. نور تقوا, ایک دعا عورت کی یاد آ گئی. ایک صاحب احتشاب کو بتا رہے تھے, حضرت والا ہی کی دعا ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ایسی دعائیں حضرت ہی کی ہو سکتی ہیں. فرمایا کہ اے اللہ ہماری نار شہوت اور نار غضب کو نور تقویٰ سے بدل دے, نار کو نور سے بدل دے. سبحان اللہ. اے اللہ ہماری نار شہوت کو اور نار غضب کو نور تقویٰ سے بدل دے, نور تقویٰ سے بدل دے. سبحان اللہ. منور نور تقویٰ سے میری شاہوں سحر کر دے. دل گم کر گئے منزل کو شمعِ راہ گزر کر دے. ہمارے ذرائے خاکی کو سورج کے گوہر کر دے. ہمارے ذرہ خاکی کو سورج کے گوہر کر دے. میری توبہ سے میرے توبہ سے میرے شر کو تو رکھ کے بشر کر دے.
فرما دیتے ہیں کہ بشر کے معنی انسان, بشر میں بھی با کے ساتھ شر لگی ہوئی ہے, یعنی ہر انسان خطا کار ہے, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطا ہو, تم سب کے سب خطا کار ہو. وہ خیر الخطائین التوابون, کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توابون بھی ہیں, کثرت سے توبہ کرنے والے. تو یہ شر جو لگا ہوا ہے یہ توبہ سے رشک بشر ہو جاتا ہے.
ہمارے ذرائع باقی کو ضرورت کے گوہر کر دے, میری توبہ سے میرے شر کو رش کے بشر کر دے. میرے ہر شعر میں شامل میری آہ سحر کر دے, میرے ہر تو ان کو یادگار نہر بھر کر دے, قیامت تک تو ان کو یادگار نہر بھر کر دے.
سرکار پالک کی دردناک اشعار پوری دنیا میں, خشکی میں بھی, دری میں بھی, آسمانوں میں بھی یہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں. ہمارے دوست بھی بازے پانی پہ کام کرتے ہیں, وہ بھی یہاں کی مجلس سنتے ہیں باقاعدہ, یہ اشعار وہاں بھی جاتے ہیں, اشعار کو ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے پوری دنیا میں, خشکی میں بھی, تری میں بھی, فضاؤں میں بھی.
میرے ہر شعر میں شامل میری آہ سحر کر دے, قیامت تک تم کو یادگار زمین سجدہ دو آج کے ندامت سے تو کر کر دے, فلک کی کہکشاں کو پاک کر دے نظر کر دے, فلک کی کہکشاں کو پاک کر دے نظر کر دے, زمین سجدہ دو آج کے ندامت سے تو تر کر دے, فلک کی کہکشاں کو پاک کر دے نظر کر دے.
آپ کی شعر
سرے لہ شرمی امر پر کرم کی ایک نظر کر دے, سرے لہ شرمی امر پر کرم کی ایک نظر کر دے, اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے, اور اپنے فضل شرمی امر پر کرم کی ایک نظر کر دے, اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے. ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے, ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقت سنگ گر کر دے.
پانچ چیزیں ہیں, پانچ عمل, ان اعمال کے کرنے سے خدا تعالیٰ کی خاص دوستی اور خاص قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو اور دوستی کو حاصل کرنا کمپلسری ہے, کمپلسری سبجیکٹ. طالب علم جو دنیا کے عصری علوم حاصل کرتے ہیں ان کے یہاں یہ لفظ جو ہے کافی سمجھا جاتا ہے, بولا جاتا ہے کمپلسری, ہے نا. تو یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے, فرض عین ہے ہر مسلمان پر, ہر انسان پر فرض عین ہے ایمان لانا اللہ پر, اور جو ایمان والا ہے اس پر فرض عین ہے اللہ کی دوستی اور قرب کو حاصل کرنا, اس میں ترقی کرنا. اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے, یہ مضمون آپشنل نہیں ہے, فرض عین ہے. اللہ تعالی ہماری غفلتوں کو دور فرمائے کہ ہم دنیا کے کاموں میں تیز تر ہیں اور آخرت کے کاموں میں سست تر ہیں. اللہ ہماری اس غفلت کو دور فرمائے اور سستی اور یہ لاپرواہی اور غفلت کو ہم چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیز تر ہو جائیں, شیر نر ہو جائیں, کہ ہم ہر معاملے میں آخرت کو فوقیت دینے والے ہو جائیں, گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں. کتنا ہی بڑا نفع ہو, کتنا ہی مزے کی چیز ہو, کتنا ہی عیش کی چیز ہو, اگر وہ حلال ہو تو ہم اس کو استعمال کر لیں, اور اگر وہ حرام ہو تو ہرگز بھی اس کو استعمال نہ کریں, اس کا سوچے بھی نہیں, خیال بھی نہ لائیں, خوف سے ہم کام جائیں. اللہ ہمیں ایسا خوف دے دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا خوف مانگا ہے کہ اللہ مجھے ایسا خوف دے دیجئے جس سے میں آپ کی نافرمانی سے بچ جاؤں. تو آخرت کا خوف غالب ہو جائے, اللہ کی محبت غالب ہو جائے, اور گناہوں سے ہم بچنے لگیں, اور اس درجہ بچنے لگیں کہ اگر جان جاتی ہو تو ہم جان دے دیں لیکن اپنے مالک کو ناراض نہ کریں. یہ ہے راستہ اللہ کے اللہ کی طرف ترقی کا, جو کہ فرض عین ہے, اور اللہ کی دوستی اور قرب حاصل کرنے کے لیے اس راستے میں معاونت کے لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ اعمال بتلائے ہیں کہ یہ اس فرض کو حاصل کرنے کے لیے, اس فرض کی ادائیگی کے لیے پانچ کام ہم کر لیں تو انشاءاللہ اس یہ فرض سے ہم انشاءاللہ بہرور ہو جائیں گے, خدا تعالیٰ کی دوستی اور قرب کو ہم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ جو ہم پر فرض ہے. اور اس کا نفع دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اس کا نفع دنیا میں بہت کچھ بتایا گیا ہے اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مرد ہو یا عورت ایمان والا جو نیک عمل کرے گا ہم اس کو بالطف زندگی دیں گے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, ٹینشنوں سے, ڈپریشنوں سے, کیونکہ آج کل یہ اردو الفاظ کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹینشن کا ایک لفظ جو ہے بچے کی زبان پر ہے. ہمارے ایک بچے نے کہا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی عجیب معاملہ ہے. یہ لفظ اس قدر زبان زد عام ہو گیا ہے کہ بچہ بھی معمولی سی پریشانی کو ٹینشن کہنے لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیں ٹینشن سے, ڈپریشن سے, اور مصیبتوں سے, اور حادثات سے, اور مختلف قسم کی مہلک بیماریاں جو آج کل ڈاکٹر سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ کیسی بیماری ہے, تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے, تشخیص ہوتی نہیں تو دوا کیسے ہوگی, اور بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ تشخیص ہے لیکن دوا نہیں ہے. تو یہ ساری آفات ہیں آسمانی, بلائیں تیر اور فلک کما ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے, اسی کے زیر قدم اما ہے, بس اور کوئی مفر نہیں, کوئی جائے فرار نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کو راضی رکھ کے زندگی گزاریں. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو بالطف زندگی دیں گے, ٹینشنوں سے, ڈپریشنوں سے, حادثات سے, مصیبتوں سے اور مہلک بیماریوں سے ہم اس کو بچا کے رکھیں گے, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا, اور اس کے مشکلات کو ہم دور کر دیں گے, مشکلات سے اس کو نکالیں گے اور آسانیاں عطا فرمائیں گے. اور کتنے کتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے کیے ہیں جو تقویٰ سے رہیں گے, گناہ سے بچیں گے, اللہ کو راضی رکھیں گے. اور آخرت کا تو بہت ہی بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. بس عیش و عشرت کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے, رنگینیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے, مزوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے, کبھی نہ ختم ہونے والا, اور بے عیب, اور محلات اور باغات اور کیا کچھ اس میں ہوگا. یہ فرماتے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے ایسی ایسی چیزیں اپنے نیک لوگوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے چھپا کر رکھی ہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ہم نے چھپا رکھی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم, کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی جنت میں جمع کر رکھی ہے. کہ اور فرماتے ہیں کہ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے, صالح بندوں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں, دنیا میں ہماری خاطر سے انہوں نے حرام مزہ نہیں لیا. اب جو حرام مزہ نہیں لے گا, جو دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں پڑے گا, اس کے جنت میں مزے ہوں گے. اس صبر کا وہ بدلہ ہوگا وہاں, کہ یہاں صبر کیا گناہوں پہ, گناہ نہیں کیا کہ ہمارے مالک کی مرضی نہیں ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہ بدلہ عطا فرمانا ہے کہ ہم نے جمع کر رکھی ہیں اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے جس جو وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, جو کسی کان نے سنی نہیں, اور جو کسی جس کا گمان کسی قلب پر ہو نہیں سکتا. یہاں بیٹھ کے جو آدمی ڈزنی لینڈ نہیں گیا اس کا تصور کر سکتا ہے, اس کی مووی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیا شان و شوکت, کیا عجیب و غریب دنیا ہے وہ, اور کیا کچھ بہت مشہوری ہے اس کی کہ ہم وہاں جا رہے ہیں, ہم فلاں دنیا کے فلاں حصے میں جا رہے ہیں, تو اس کا تو تصور ہو سکتا ہے لیکن جنت کی نعمتوں اور عیش و عشرت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. لاکھوں روپے لوگ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں دنیا کی عیش و عشرت کے لیے, پلاننگ کرتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, پھر واپس آ کے ساری دنیا میں مشہور کرتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ وہ کیا ہے, یہ دیکھا وہ دیکھا. یہ دنیا کو اپنے زندگی کو اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو دنیا میں صبر کر کے رہے ان کا بدلہ وہاں بہت کچھ عطا فرمایا ہے, بہت کچھ قرآن پاک پورا بھرا پڑا ہے کہ ہم نے ایسی ایسی نعمتیں وہاں رکھی ہیں. سورہ رحمان کے اندر بھی خاصی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, سورہ دہر میں بھی تذکرہ کیا ہے, لیکن رونا تو یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے کہاں ہیں, سمجھتے کہاں ہیں. حدیث پاک میں متواتر بہت سی روایتوں میں ہے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے پر بھی لعنت کرتا ہے, اس پڑھنے والے پر جس نے اس کے احکامات کو سمجھا نہیں, اس پر عمل نہیں کیا, اس کو پڑھا نہیں, اس کے معنی نہیں معلوم کیے, اس کے اسرار نہیں معلوم کیے, نتیجتاً اس لاعلمی کی وجہ سے سینکڑوں گناہوں میں وہ مبتلا رہا. تو اس سے بڑا ڈرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق گزارنا چاہیے. بہرحال وہ پانچ اعمال یہ ہیں جس سے اللہ کی دوستی اور اللہ کا قرب عظیم حاصل ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلا عمل, اگرچہ اس عمل کو ہمارے حضرت نے سب سے آخر میں بیان فرمایا, لیکن میں اس لیے پہلے بیان کر رہا ہوں کہ باقی جتنے اعمال ہیں ان کی توفیق اسی پہلے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. کام تو انہی چیزوں سے بنے گا جب تک کہ وہ ساتھ رہیں گے, وہ چار اعمال, اگر اس میں کوتاہی رہے گی تو صحبت سے بھی کام نہیں بنے گا. لیکن صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ چاروں عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے, اور وہ ہے صحبت اولیاء اللہ. اولیاء اللہ یا ان کے خدام کی صحبت میں زیادہ وقت گزارنا, جتنا وقت گزارنا گزاریں گے اتنا ہی دین اور اتنا ہی اللہ کی محبت دل میں آئے گی. جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے. لہذا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کریں کہ صحبت اولیاء اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. ہاں, صبح شام جہاں تک ممکن ہو سکے ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر, یہ دیکھیے کہ ضروریات زندگی, لیکن افسوس ہے کہ ہم نے غیر ضروری چیزوں کو ضروریات سمجھ لیا ہے. بس یہاں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم یہ محاسبہ کرتے رہیں کہ ہماری کون سی چیزیں ضروریات میں شامل ہیں, اور اس کا فیصلہ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتا دیا, ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے, کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز غیر ضروری. فرمایا کہ جس چیز کے نہ ہونے سے ضرر ہو وہ ضروری ہے. ضروری کیا ہے؟ جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو, نقصان پہنچے, کہ بھئی یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں اس کا نقصان پہنچ رہا ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے, راحت میں کمی ہو رہی ہے, تو یہ چیز ہے ضروری. اور باقی یہ سوچے کہ بھئی اگر یہ کام نہ کرے گی یا یہ شے ہم نہ خریدیں گے, کیونکہ آج کل بازاروں میں شاپنگ کا اس قدر رواج ہو گیا ہے, بڑے بڑے مال بن گئے ہیں, وہ گویا ایک تفریح گاہ بھی ہے, تو میاں بیوی بچے سمیت MBBS وہاں گھومتے رہتے ہیں, چلو آج فلاں مال میں چلتے ہیں, چلو آج فلاں مال میں چلتے ہیں, سنے وہاں سیل لگی ہوئی ہے, سنے وہاں فلاں فلاں بڑے اچھے آئٹم آئے ہوئے ہیں, چلو وہاں چلتے ہیں. تو یہ سب غیر ضروری چیزوں میں آتا ہے, فضولیات کے اندر آتا ہے, لغویات کے اندر آتا ہے. تو MBBS وہاں چلے جاتے ہیں, اس کے سینکڑوں نقصانات ہیں, طرح طرح کے نئے نئے آئٹم ہوتے ہی ہیں, تو وہ خرید لیتے ہیں, اس سے بجٹ بھی آؤٹ ہوتا ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہاں مخلوط ماحول ہوتا ہے, عورتیں بے پردہ پھر رہی ہوتی ہیں. اب آج کل جو ہے انہوں نے سیل گرل بھی رکھ لی ہیں, اور وہ ایسے فحش لباس میں ہوتی ہیں گویا یہ بھی ایک آئٹم ہے خریدنے والا, نعوذ باللہ من ذالک, اس قدر بیہودہ لباس میں وہ رکھے ہیں کہ تاکہ جو ہے کسٹمر زیادہ آئیں, ایسی روزی کو اپنے گندا کر لیا ایسے لوگوں نے. لیکن بہرحال میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ بجائے ایسی غیر ضروری چیزوں میں پڑھنے کے آخرت کے کام زیادہ کرنے چاہیے, ضروری کام کر لے, جو گھر کا سودا سلب لانا ہے وہ یہاں بازار میں بھی مل جاتا ہے, بلکہ زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے. یہاں دکان پر اپنی آپ لسٹ دے دیں کہ یہ آئٹم مجھے چاہیے, وہ بہت سے بہت 10 منٹ میں آپ کا پورا سودا نکال کے دے دے گا. اگر زیادہ سودا ہے دو چار چیزیں لینی ہے تو وہ تو 2 ہی منٹ میں مل جاتی ہیں, ورنہ 10-15 منٹ میں آپ کو فارغ کر دیتا ہے. اور اگر مال میں جاتے ہیں تو غور کریں کہ وہاں گھنٹوں لگ جاتے ہیں, اور لینے گئے تھے 1000 کا سودا, تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں 1000 کی, تو یہ تو اپنی اپنی حیثیت پہ لوگ بہت بڑے بڑے بل بھی بنا لیتے ہیں, اور بچے بھی پھر جا کے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے. اب ماں باپ کہاں سے دلائیں جو متوسط آمدنی والے ہیں, وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ ماحول یہ بن گیا ہے, رواج بن گیا ہے, تو لہٰذا وہ جاتے ہیں اور واپسی پہ پھر سر پکڑے بیٹھے رہتے ہیں. یہی چیزیں ہیں ٹینشن اور ڈپریشن والی, یہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے. اپنے اسٹینڈرڈ کو بڑھانا, اپنے آپ کو جو ہے اپنے معیار کو کچھ سمجھنا کہ ہمارے یہ معیار ہے, اس معیار کو قائم رکھنے کے لیے پھر وہ مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہم گرے پڑے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, مگر پھر بھی وہ ان کے اوپر یہ سر پہ سوار رہتی ہے. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ضروری اور غیر ضروری اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں, جس کا ارادہ کر رہے ہیں, اگر ہم یہ نہ کریں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے, کتنا نقصان ہو جائے گا, کتنی راحت میں کمی ہو جائے گی. تو بھائی اگر آپ کی راحت میں بھی کمی ہوتی ہو, میں کہتا ہوں کہ آپ تکلیف تو دور کی بات ہے, آپ کی راحت میں بھی اگر کمی ہوتی ہو تو آپ بے شک وہ کام کر لیجئے, وہ چیز لے لیجئے اگر آپ کی جیب میں استطاعت ہے. لیکن اگر وہ آپ کا دل یہ کہے کہ اگر یہ نہیں لیں گے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, تو آپ اس وقت کو اپنے فارغ کر کے, اور اس میں کہتا ہوں کہ پیسے کو بھی فارغ کر کے, اس اللہ کے راستے میں لگا دیجئے. چاہے اپنی راحت کے لیے آپ جتنا چاہے خرید لیجئے, راحت ہو اس میں, اور اسی طرح آسائش کی بھی ایک گنجائش دی ہے ہمارے دین نے. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آرائش بھی ہو آسائش بھی ہو لیکن نمائش نہ ہو. نمائش کے لیے بھی لوگ بہت کچھ فضول خرچیاں کر دیتے ہیں, تو یہ سب گنجائش والی باتیں ہیں. لیکن اگر سیدھے سادے رہو تو اس میں کیا نور ہے. بزرگوں کے گھر میں جا کے دیکھو, ایک تپائی رکھی ہوگی, ایک پلنگ ہوگا, اور ایک آدھ کتابوں کی الماری ہوگی, سوا اس کے کچھ بھی نہیں ملے گا. اتنا نور معلوم ہوتا ہے, اتنا نور معلوم ہوتا ہے. اور کھانا دیکھو تو سادہ, بالکل سیدھا سادہ دسترخوان, سیدھے سادی چیزیں, اور جو بھی طریقہ کار, اتنا نور معلوم ہوتا ہے اس کھانے میں. لیکن جتنے تعیش والے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس قدر اس کے اندر اس کی گلیزنگ کرتے ہیں, ڈبل گلیزنگ کرتے ہیں, پھر شاید ٹرپل گلیزنگ بھی کرنے لگے ہیں, کیا کچھ کرنے لگے ہیں, ایسے گھروں سے وحشت ہوتی ہے. بیٹھ کر کھانا مشکل ہوتا ہے, خلق سے اتارنا مشکل ہوتا ہے. سادگی میں نور ہے, سادگی میں نور ہے. اور سادگی اس کو نہیں کہتے کہ فرنیچر اور پرانا فقیر غریب آدمی ہو, بلکہ ہر چیز صاف ستھری ہو, اچھے طریقے سے رکھتی ہو، کباڑ اور کھانا نہ بنا ہوا ہو. حکیم علومت فرماتے ہیں کہ ایک وجہ گھروں سے وحشت ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر بے ضرورت سامان بھر رکھا ہوتا ہے، کباڑ خانہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ غریب ہیں لیکن فضول چیزیں رکھی ہوئی ہیں، برسہ برس سے استعمال نہیں ہوئی. تو فرمایا اس کو ایک ایک کر کے نکالتے رہو، دیکھو کہ کتنا نور دل میں آئے گا، کتنا نور گھر میں معلوم ہوگا. یہ چیزوں سے کباڑ خانے سے بھی بہت برا ماحول بنتا ہے. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، نقصان پہنچے. تو آپ اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کی محبت کو سیکھنے میں کسی اللہ والے کے پاس، کسی اللہ والے کے غلام کے پاس، جہاں آپ کو دین ملے، مناسبت ہو، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو، اپنے نفس پر جبر کریں اور اس پر جبر کر کے اس وقت کو فارغ کر کے اس نیک صحبت میں لگائیں، تاکہ یہ جو اوقات نیک صحبتوں میں گزرتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. ہماری زندگی کا جو ٹوٹل آؤٹ کم ہے وہ اس کے اندر نیک صحبتوں کا جو ملے گا، پھر باقی جو وقت غفلتوں میں گزرا ہوگا اس پہ بڑا افسوس ہوگا. اس افسوس سے بہتر ہے کہ آج عمل کا وقت ہے، عمل کا میدان ہے، تو ہم اپنے اوقات کو، اپنے نفس کو دبا کر اور اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کی محبت کو سیکھنے میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو صرف کریں، اور اس کا انعام دنیا میں بھی پائیں، آخرت میں بھی پائیں. کون نہیں چاہتا سکون اور عافیت سے رہنا؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہماری گناہوں سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، ہم اس کو پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے، بالغ زندگی عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرمایا والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام متقین کے ہم ہاتھ میں دے دیں گے. ہاتھ میں دے دیا ہم نے انجام، جو چاہو لے لو، جو چاہو کرو، بس دنیا میں تھوڑا سا وقت جو زندگی کا ہے اس کو ہمارے حکموں کے مطابق گزار لو، بس پھر ہمیشہ کی عیش ہم تم کو دے دیں گے. تو صحبت کو اختیار کرنا، نیک صحبت، جہاں موقع مل جائے فرصت نکال نکال کے. فرصت ملتی نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ فرصت ہو جائے گی تو یہ کام کر لیں گے. آج بھی دوست شام کو آئے ہوئے تھے تو ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے بہت بڑا دھوکہ کھایا ہوا ہے کہ ہم یہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اور یہ بھی اس کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے. اس کو تو نعوذ باللہ ایک فارغ وقت کی یہ ہے ہم مشغولیت سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی کوئی فاضی فراغت ہے، چلو وہاں چلے چلتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس دینی مجلس میں. نہیں، اس کو کام سمجھیں. اصل کام ہمارا یہ ہے اللہ کو راضی کرنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. مقصود ہستی جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور باقی تو سارے یہ ہمارے خادم ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندے ہم کو راضی رکھتے ہیں اور ہم کو خوش رکھتے ہیں، ہم کو ہماری نافرمانی نہیں کرتے. اگر تم لوگ ہماری نافرمانی چھوڑ دو اور ہم کو راضی رکھو تو راتوں کو ہم بادل بھیجیں گے، راتوں کو بارش برسائیں گے، اور اس طرح کے تم لوگ اپنے بستروں پر سوتے ہو گے اطمینان اور آرام کے ساتھ، اور راتوں کو ہم بارش سے جو مقصود حاصل ہوتا ہے کھیتی اگانا اور دوسرے دریاؤں کو بھرنا، یہ ہم راتوں رات کر دیں گے، یعنی کہ تم کو بالکل تکلیف نہ ہوگی، یہاں تک کہ ہم بادلوں کی گرج بھی تم کو نہیں سنائیں گے جس سے تم ڈر جاؤ، اور صبح کو میں ہم آفتاب نکالیں گے جس سے تمہارے دنیا اور معاش کے کام چلیں گے. اس قدر وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن ہم جو ہے وہ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ
بھائی دیکھو حرکت نہیں کرو
تو جو ہے کیا بات کہہ رہا تھا. ہاں یہ تو بات ہو گئی. بہرحال تو اپنے اوقات کو فارغ کر کے ہم نیک جگہوں پر لگائیں، اور یہ صحبت اہل اللہ ہو گیا سب سے پہلا عمل، کہ صحبت اہل اللہ کو اختیار کریں. اور ہاں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہے عبادت کرنا، اور باقی تو یہ کام سارے ہمارے اللہ تعالیٰ خود ہی بنائیں گے. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے دوسری چیزوں کو اہمیت اور فوقیت دے رکھی ہے، کہ یہ بھی کام ہے یہ بھی کام. شیطان لگائے رکھتا ہے ارے بھائی یہ بھی تو مجبوری ہے, یہ بھی تو فلاں چیز, یہ بھی تو کام کرنا ہے. ہاں چلو پہلے یہ کام کر لیتے ہیں, فارغ ہو جائیں گے تو پھر روح کریں گے کسی مسجد کا کسی اللہ والے کا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس شیطان کو کہو, اپنے نفس کو کہو کہ سب سے پہلا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں صحبت اولیاء کی ضرورت ہے, ہمیں مسجد کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ کے سامنے سر ٹکانے کی ضرورت ہے. ہمارا تو کام سب سے پہلا ہی ہے, سر فہرست اس کام کو رکھو کہ ہمیں اپنی دین سیکھنے کے لیے جانا ہے, اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جانا ہے. ہاں یہ کام ہے ٹھیک ہے, ابھی ہم آتے ہیں ذرا اپنے معمول سے کسی مجلس میں یا مسجد میں جو ہمارا معمول ہے, ابھی ہم آتے ہیں ذرا صحبت سے, پھر یہ بھی کام کر لیں گے, یہ بھی کام کر لیں گے, یہ بھی کام کر لیں گے. چلو تو یہ تو طریقہ ٹھیک ہے, یہ ہے آخرت کو فوقیت دینا اور دین کو ترجیح دینا. جس نے یہ طریقہ اختیار کر لیا وہ تو ہے کامیاب, اور جس نے کہا کہ ہاں ذرا ابھی فرصت ملے گی تو ہم دیکھ لیں گے, ذرا چلے جائیں گے دعا بھی کرانے چلے جائیں گے فلاں بھی کر لیں گے, تو پھر یہ آدمی ناکام ہے, کیونکہ اس کو عمر بھر فرصت نہیں ملے گی, حتیٰ کہ یہ قبر میں چلا جائے گا اس کو فرصت نہیں ملے گی. ہمارے تائی صاحب حکوم نے خوب فرمایا ہے کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی, کبھی بھی فرصت نہیں ملے گی. تو فرصت نکالو, وقت کو نکالو, دوسرے کاموں کو پیچھے کرو اور دین کو آگے کرو, تب تو تم ہو کامیاب, ورنہ تم ناکام ہو. لاکھ تم نے بڑا بگلا بنا لیا, بڑی گاڑیاں آ گئیں اور خوب صاحب ثروت ہو گئے, مال دولت کے امبار لگ گئے, عیش و عشرت کے امبار لگ گئے, لیکن تم اصل میں ناکام ہو, کیونکہ تم نے دین کو پیچھے کر دیا اور دنیا کو آگے کر دیا. حلال مزے اٹھاؤ لیکن حرام مت کرو, غفلت مت کرو آخرت سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ. دو بڑے چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, ایک مال پر آدمی اکڑتا ہے, مال آتا ہے تو گناہوں کی ایک یعنی وہ ایک راستہ کھل جاتا ہے, ایک ابتدا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ مال ہوتا ہے اس سے آدمی پھر نفس سرکشی کرتا ہے, یہ بھی لے لے, یہ بھی کر لے, وہ بھی کر لے, اس طرح بڑھتے بڑھتے گناہوں میں اور غفلت میں اس کی زندگی گزرنے لگتی ہے, بڑھتے رہتے ہیں گناہ, بڑھتی رہتی ہے غفلت. الا ماشاء اللہ کہ جس کو اللہ توفیق دے صحبتوں کی برکت سے, اللہ تعالیٰ اپنا خوف اور محبت ایسی دے دے کہ جس سے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اپنے مال کو نیک جگہوں پر جلدی جلدی لگا کر خرچ کرتا ہے, عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزارتا اور گناہوں والی زندگی نہیں گزارتا, نہ خود اور نہ ہی اولاد کو اجازت دیتا ہے, پابند رکھتا ہے ان کو. تو یہ مال ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان اکڑتا ہے, اور ایک اولاد یا بیٹے ہوتے ہیں تو وہ آدمی کو اکڑ ہوتی ہے کہ ہمیں کمائیں گے اور یہ ہمارا سہارا بنیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ذکر فرمایا خاص طور سے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. فتنہ مانے امتحان, آزمائش, کہ اللہ یہ چیزیں دے کر تمہیں آزماتے ہیں کہ تم ہمارے ہو کے رہتے ہو یا اپنے نفس و شیطان کے ہو کے رہتے ہو. بہرحال سب سے پہلا عمل اولیاء اللہ کی صحبتوں کو اختیار کرنا, زیادہ سے زیادہ اپنے فارغ اوقات کو نیک صحبتوں میں گزارنا, تو یہ اپنا ذخیرہ آخرت کر رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا کٹ کر کے بہت کچھ انشاءاللہ اس کو وہاں مل جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا, اس سے زیادہ حقیقت والا ہوگا. یہ تو ایک سایہ ہے, ابھی ہے تو نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے. تو صحبت اولیاء اللہ کو اختیار کرنا, اور دوسرا سب سے بڑا سب سے بڑی عبادت ہے گناہوں کو چھوڑنا, گناہ سے بچنا, جس گناہ کی عادت ہو اس کو چھوڑنا اور گناہوں سے بچنا. اور گناہ سے بچنے کے لیے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے گا تو وہاں گناہ ہوتے ہی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے پر اللہ کی ایسی رحمت ہوتی ہے, ایسی رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ وہاں گناہ نہیں ہو سکتے. تو سب سے اچھا ماحول, سب سے اچھی جگہ رہنے کی صحبت اولیاء میں ہے. نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا, کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا, کبھی شہر کے مشرق میں نکل گئے, کبھی مغرب میں نکل گئے, کبھی فلاں سے ملنے چلے گئے, کبھی مال میں چلے گئے, کہیں کسی کونے میں کھانا کھانے چلے گئے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غفلت کی باتیں ہیں, یہ آخرت سے غفلت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو گناہ سے بچنا اور اس کی تدبیر اپنے شہر سے پوچھنا, اطلاع حال کرنا. اطلاع حال کرتے ہی نہیں ہے, برسوں برسوں ہو گئے, تعلق بھی کر لیا, بیعت بھی ہو گئے اور صحبت میں آنا جانا بھی ہے لیکن ابتلاء حال نہیں کرتے. تو شیخ بھی انسان ہے, وہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے, غیب کی باتیں اس کو نہیں پتا ہوتی. جب نبی کو نہیں پتا ہوتی تو اس کو کہاں سے پتا ہوں گی. ہاں الا یہ کہ خدا تعالیٰ بعض لوگوں کو کشف و کرامت دے دیتے ہیں کہ وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی خاص گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو ان کو کشف ہو جاتا ہے, لیکن الا ماشاء اللہ ایسا ہوتا ہے, اور یہ کوئی ولایت کی دلیل بھی نہیں ہے, کوئی علامت نہیں ہے. بہرحال تو اپنے شیخ کو اطلاع کرنا کہ اپنے حالات کی, کہ ہم فلاں گناہ میں مبتلا ہیں یا فلاں غفلت میں مبتلا ہیں, ذکر نہیں کر پا رہے ہیں, اور جو ہے وہ سستی ہو رہی ہے عبادات کے اندر, جو کچھ بھی عادت ہو گناہ کی یا کمزوری ہو, اس کو اپنے شیخ کو صدق دل سے اطلاع کرنا. تو ورنہ پھر کام بنے گا ہی نہیں, برسوں لگے رہیں گے, برسوں لگے رہیں گے, آخری سانس تک بھی لگے رہیں گے, کام نہیں بنے گا, اور پھر کہیں گے کہ ہم نے تعلق بھی کیا اور فائدہ بھی نہ ہوا. نعوذ باللہ, اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. تو اطلاع حال کرنا اور شیخ کی جو ہے وہ تجویزات پر عمل کرنا, یہ صحبت اولیاء کا حصہ ہے. اور گناہ سے بچنا اور اسباب گناہ سے بچنا, اسباب گناہ سے دور رہنا, خصوصاً یہ موبائل اور کیبل وغیرہ. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را ہم اپنے حال پر رحم کریں, جن جو لوگ ایڈکٹ ہیں موبائلوں کے کیبلوں کے, دن رات وہ کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, ان سے میل جول بھی نہ رکھیں, کیونکہ اگر ان سے میل جول رکھا تو انہی کی جیسی عادتیں ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے سرایت کر جاتی ہیں. ہاں جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا ہی آدمی رنگ پکڑ لیتا ہے, اور گناہ میں تو اتنی کشش ہوتی ہے کیونکہ نفس کشش کرتا ہے. تو آدمی نیک صحبت سے اگر سال بھر میں جو مقام اس نے حاصل کیا, بری صحبت میں اگر پڑ گیا تو دو چار دن میں ہی برا بن جائے گا, زیادہ دیر نہیں لگتی ہے, برا بن وہ فوراً بن جاتا ہے, کیونکہ گناہ میں ایسی زبردست کشش ہے. اس لیے آپ خود کو بھی اپنے بچوں کو بھی ایسے ماحول سے بچائیں, اپنے گھر میں بھی ایسا ماحول نہ ہو, یہ کیبلوں والا, ٹیبلٹ والا اور یہ موبائلوں والا, اس سے دور رکھیں, خود بھی دور رہیں اور بچوں کو بھی دور رکھیں. یہ سب لغویات میں ہے, اور لغویات کو قرآن پاک نے صریح منع فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے. لہو لعب جو ہے کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ سب لہو لعب ہے, یہ موبائل کے اندر گیم کھیلنا, ویڈیو گیم کھیلنا, یہ کرنا وہ کرنا, موویاں دیکھ لینا, یہ سب جو ہے اس کو لہو لعب کہا گیا ہے اور یہ منع ہے. تو ایس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم خود بھی دور رہیں اور اس ماحول سے بھی دور رہیں, ان لوگوں سے بھی اگر کوئی رشتہ ہے تو دور دور سے سلام دعا خیریت پوچھ لیں, یا اگر جانا ہی ہے جیسے رشتہ نبھانا ہے, صلہ رحمی کا رشتہ ہے, تو اس میں سال بھر میں ایک دو مرتبہ بھی اگر ہم جا کے مل آئیں تو صلہ رحمی کا حق ادا ہو جائے گا, قطع رحمی کا گناہ نہیں ہوگا. اگر ایسا ماحول ہے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر آ جائیں, زیادہ دیر وہاں رکے بھی نہیں, ورنہ ہم نہیں تو ہماری اولاد برباد ہو جائے گی. تو اسباب گناہ سے دور رہنا, گناہ سے بچنا, اسباب گناہ, ایک سب سے پہلی چیز صحبت اہل اللہ, اور دوسری چیز گناہ سے بچنا, تیسری چیز اسباب گناہ سے بچنا, اور چوتھی چیز ہر کام سنت کے مطابق کرنا. ہر قول, ہر فعل, ہماری ہر حرکت سنت کے مطابق ہو. آہستہ آہستہ مشق کرتے رہیں, چھوڑے نہیں, غفلت نہیں کریں, تھوڑے تھوڑا صحیح, اور اگر ایک دم اچھے ہو جائیں تو پھر کیا بات ہے, لیکن اور ہونا ہو بھی جائے تو کیا تعجب ہے, کیونکہ اچھا تو اچھا ہی ہے اور برا برا ہی ہے. سنت کے خلاف چلنا, سنت کے خلاف رہنا بہت بری بات ہے, بہت ہی خسارے کی بات ہے. تو اگر ایک دم ہی اچھے ہو جائیں تو کیا بات ہے, لیکن آپ مایوس نہ ہوں کہ بھائی ہم ایک دم اچھے نہیں ہو سکتے, تو تھوڑی تھوڑی محنت ضرور کریں, پابندی کے ساتھ کریں, روزانہ سنتوں کی کتاب کی ایک موقع کی تکرار کو اپنے اوپر لازم کر لیں, گھر میں سب مل کر بیٹھ کے اس کی تکرار کریں, انشاءاللہ تعالی دیکھیں کہ مہینے بھر میں بہت سے بہت ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہو گیا. ہر کام سنت کے مطابق ہو, اور چھوٹے بچوں کو بھی سنت کے مطابق ہاتھ دھونا, کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, دسترخوان بچھانا, اور کھانا بعد میں رکھنا, پہلے کھانے والے بیٹھ جائیں پھر کھانا رکھ, جو آداب ہیں کھانے کے سنت کے مطابق ہیں سارے. اسی طرح کھانا پہلے اٹھوا دینا دسترخوان سے, اس کے بعد کھانے والے کا اٹھانا اور کھانے کی دعائیں, یہ سب چیزیں بچے آرام سے سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح بچے ذرا سا ہوشیار ہو جائیں ان کو عادت ڈالیں کہ جوتے پہن کے بیت الخلاء جانا چاہیے، سر ڈھانک کے جانا چاہیے، اسکارف بنا دیں، بچیاں ہیں تو ان کے اسکارف بنا دیں، اور ان کو بیت الخلاء کے پاس ہی باہر کہیں کھونٹی وغیرہ کوئی بنا دیں کہ وہ خود ہی اس پر ان کو ٹانگنے کی عادت ہو. سلیقہ بھی اس طرح ان کو آ جائے گا کہ وہاں وہ اسکارف لٹکا ہوا ہے، وہاں سے جب بیت الخلاء میں جانا ہو اسکارف پہن کے چلے گئے، واپس آ کے اتارنا ہوا تو اتار دیا نہیں تو پہنے رہے. بچیوں کو اسکارف پہننے کی عادت ڈالنا شروع ہی سے چاہیے تاکہ جو ہے ان کو پردے کی عادت ہو اور شرم و حیا ان کی قائم رہے. تو یہ اس طرح سے سنتوں پر جو ہے اس عمل اور مسواک کا اہتمام کرنا اور وضو کیسے کرتے ہیں سنت کے مطابق، نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کیسے باندھتے ہیں، رکوع سجدے کا کیا طریقہ ہے، یہ سب چیزیں سیکھنا ہے. اور سب سے بڑی سنتیں اخلاق کی سنتیں، بہترین اخلاق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. فرمایا کہ سب سے بڑا دین اچھے اخلاق ہیں، تو اخلاق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھنے چاہیے، معاشرت کی سنتیں، معاملات کی سنتیں جو سب کتاب کے اندر ہیں. یہ چار کام تو یہ ہو گئے، اور پانچواں کام یہ ہے کہ جو شیخ نے ذکر بتایا ہو اس کو پابندی سے کرنا، ناغا نہ کرنا. ناغا ناغا سے بے برکتی ہوتی ہے، بہت نقصان ہوتا ہے. فرمایا کہ ایک شخص جب روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہے پابندی سے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ اب میرا بندہ آئے گا، اب وہ اللہ اللہ کرے گا، مجھے یاد کرے گا. اب ہم غفلت میں لاپرواہی میں ہم چلے جائیں تو خدا تعالیٰ کو کس قدر ناراضگی اور ہم سے بے تعلقی پیدا ہو جائے گی. تو ذکر سے بہت بے برکتی ہوتی ہے. اگر فرصت نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بیماری ہے، کوئی تھکن کا غلبہ ہے تو 10 مرتبہ ہی کر لیں، 33 مرتبہ کر لیں، 10 مرتبہ کر لیں، 100 مرتبہ بتایا جاتا ہے آپ 33 مرتبہ کر دیں، لیکن ذکر کو چھوڑیں نہیں، ناغا نہیں کریں. تو انشاءاللہ یہ پانچ اعمال کرتے رہنے سے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ ترقی ہوتی رہے گی خدا تعالیٰ کے قرب میں اور ان کی دوستی میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ہم اپنے قربانی کے مطابق، جیسی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، مہربانی فرماتے ہیں، خوبیا خوبیا فرماتے ہیں. اس لیے کہ اگر نکلا کے دے دیں تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہے، کوئی نافرمان نہ رہے، اور یہ ان کو مطلوب نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بغیر دیکھے ہم پہ ایمان لاؤ، جنت کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لاؤ، دوزخ کو بغیر دیکھے گناہوں سے بچو، اور ہماری ہر بات پر تم اعتماد اور یقین کے ساتھ چلو، تو یہ مطلوب ہے ہم کو. ورنہ تو وہ دکھا کے دے دیتے ہیں، ان کو کیا مشکل ہے، لیکن وہ خفیہ دیتے ہیں. اسی لیے کافروں کے لیے فرمایا کہ تم لوگ ان کے عیش و عشرت اور مال و دولت کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑنا، کیونکہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. کھالو پیلو، لیکن تھوڑا سا کھالو پیلو، لیکن تم مجرم ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. کافروں کے عیش و عشرت اور مال و دولت اور ان کی ترقی کو دیکھ کے تم دھوکہ نہ کھانا. قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ان کو یہ ڈھیل دے رکھی ہے، اور آخرت میں ان کا برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اپنی زندگی کو ہم سوچ سمجھ کر گزاریں، اور خدا تعالیٰ کی یاد میں اپنے اوقات کو زیادہ صرف کریں، اور اللہ کی دوستی اور ان کا قرب حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے صحبت اولیاء اللہ، نیک صحبت، اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون قال لا یا ابنت صدیق ولکنهم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا یقبل منهم اولئک الذین یسارعون فی الخیرات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا. والذین یکتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یعنی وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ترساں اور لرزاں ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اعمال کو شاید قبول نہ کیا جائے. یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. تشریح میں فرمایا کہ یعنی نہایت رغبت کرتے ہیں طاعات میں، اور دوڑتے ہیں اعمال صالحہ کی طرف، لیکن ڈرتے بھی ہیں اس خوف سے کہ عبادات میں حق تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا حق ادا نہ ہو سکا، اس لیے استغفار کرتے ہیں. بس عام لوگ تو صرف سیئات یعنی گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، اور خواص امت حسنات کے بعد بھی یعنی نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں کہ جو کوتاہیاں ادائیگی نیکیوں میں ہوئی ہوں وہ معاف ہو جائیں. اور دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مالی اور بدنی جو عبادت کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں. احقد مؤلف کتاب حاضہ عرض کرتا ہے کہ ہمارے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے، یعنی ایک اعمال کر کے بے خوف نہ ہو اور ناز نہ ہو، اور نہ اتنا ڈر مطلوب ہے کہ خوف سے اعمال ہی چھوڑ بیٹھے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ میرے اعمال کا فائدہ ہی کیا جب اس قابل نہیں ہے، ایسا نہ کرے. یہ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ بندے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتیں. سلام کرنا مسلمان کے لیے بہت بڑی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے بعد شمائل و اخلاق و عادات نے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے کوئی عنبر اور کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.